الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مونة. یہ خطبہ نکاح ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا, جس میں قرآن پاک کی چار آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چار حدیثیں آپ کو سنائی گئی. اسلام دین فطرت ہے, اور اسلام نے انسان کے فطری تقاضوں اور دلی احساسات اور جذبات کی جتنی رعایت کی ہے کسی اور مذہب میں اس کی اتنی رعایت نہیں کی گئی. اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. فضائل صدقات آپ سنتے ہیں, پوری کتاب اسی موضوع پر ہے. بلکہ کچھ مقدار اس کو ضروری اور فرض قرار دیا گیا, جس کو زکوٰۃ کے نام سے ادا کیا جاتا ہے, لیکن اس کی ایک شکل کو شریعت نے منع فرمایا, ولا تبسطھا کل البسط, گویا مال خرچ کرنے میں ایسا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ سب خرچ کر کے بالکل خالی ہو جاؤ اور اب تم خود دوسروں سے ہاتھ پھیلانے والے بن جاؤ. نہیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں ہیں, بیمار ہوئے اور اتنے سخت بیمار ہوئے کہ بچنے کی امید نہیں رہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میری بیماری کی جو کیفیت ہے آپ دیکھ رہے ہیں, گویا مجھے بچنے کی امید نہیں, میں مال والا آدمی ہوں اور میرے ورثہ میں صرف ایک بیٹی ہے, کیا میں اپنے سب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کر جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. انہوں نے دریافت کیا دو تہائی مال گویا میرے بعد خرچ کیا جائے اللہ کے راستے میں, اس کی وصیت کر جاؤں؟ کہا نہیں. کہا آدھا مال؟ کہا نہیں. کہا ایک تہائی مال؟ کہاں ایک تہائی کو خرچ کرنے کی اجازت ہے, بس ثلث کثیر اور وہ بھی بہت ہے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ وصیت کرنے والے کو چاہیے کہ اگر اس کے ورثہ حاجت مند ہیں تو اس صورت کے اندر ایک تہائی سے کم کی وصیت کریں. خود انہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرہم آلتا یتکففون الناس ما فی ایدیہم, تم اپنا مال اپنے ورثا کے ہاتھ میں دے کر ان کو مالدار چھوڑ کر کے جاؤ, یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہوں اور اپنی ضرورتیں لوگوں سے مانگیں. گویا آدمی یوں سمجھتا ہے کہ ان کے لیے چھوڑ کر کے جاؤں گا تو اس میں مجھے کوئی ثواب اور اجر نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں. اسی لیے آگے فرمایا, مہما انفقت فہو لک صدقۃ حتی اللقمۃ ترفعها الی فی امراتک. حضرت سعد بن ابی وقاص کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے حق میں صدقے کا ثواب رکھتا ہے, یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اس پر بھی تم کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. عام طور پر ہمارا ذہن ایسا ہے کہ ہم کما کر جو کھلا پلا رہے ہیں اپنی اولاد کو, اپنے اہل و عیال کو, شاید یہ تو ایک بیگاری ہے, اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا ہوگا, ہم کہیں اور خرچہ کریں تو ثواب ملے گا. نہیں, بلکہ یہ جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جاتا ہے, مسلم شریف کی روایت میں صراحت ہے کہ دوسری جگہ پر خرچ کرنے کے معاملے میں اس پر ثواب زیادہ ملتا ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت مرغوب ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس کے باوجود وہ شکل جس میں آدمی اپنا سارا مال لٹا دے, اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی, صرف اسی لیے کہ وہ انسان کے جذبات کی اور اس کے قلبی احساسات اور رجحان کی پوری رعایت کرتا ہے. دین فطرت ہے, جب یہ دین فطرت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ہر نر اور ہر مذکر اور ہر مرد کے دل میں عورت کی طرف اور عورت کے دل میں مرد کی طرف ایک رجحان اور میلان رکھا ہے. یہ ایک فطری خواہش ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی, اور یہ کوئی انسانوں کی خصوصیت نہیں, بلکہ انسانوں کے علاوہ جتنے بھی جاندار اس پورے عالم کے اندر آباد ہیں, سبھی کے اندر یہ جذبہ, یہ خواہش نفس جو ہے, شہوت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں. یہ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا فرمایا تو اس کائنات کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے, اس کی ایک عمر اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے کہ اس کائنات کو اتنے زمانے تک باقی رکھنا ہے, اور یہ اسی وقت باقی رہے گی کہ توالد اور تناسل کا سلسلہ, بچوں کے پیدا ہونے کا سلسلہ کائنات کے اندر جاری رہے, انسانوں میں بھی اور دوسرے جانوروں میں, اور یہ اسی وقت جاری رہ سکتا تھا جبکہ یہ فطری طور پر ہر ایک جاندار کے اندر یہ شہوت کا جذبہ پیدا کر دیا جائے, اور یہ اسی جذبے کی وجہ سے آدمی گویا نکاح کے لیے آمادہ ہوتا ہے, ورنہ نکاح کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں آدمی کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ ایسی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ آدمی اگر یہ شہوت نہ ہوتی تو اس کے لیے جرات نہ کرتا, گویا مجبور ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ کے اندر فرمایا کہ انسان کے اندر جتنے بھی مختلف جذبات رکھے ہیں اس میں یہ شہوت والا جو جذبہ ہے, میلان الی النساء, عورتوں کی طرف مائل ہونے کا, وہ اتنا قوی جذبہ ہے کہ اس کے خاطر آدمی بڑے سے بڑا جو ہے خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایک قدرتی جذبہ ہے. اب اس قدرتی جذبے کی تسکین اور تکمیل کے لیے بھی جب اسلام دین فطرت ہے تو اس نے ضرور احکامات دیے ہیں, اور انہی احکامات میں سے یہ کیا ہے, نکاح ہے. اور گویا نکاح کو اسلام نے اس کی ترغیب دی, فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوانوں کے گروہ, تم میں جو آدمی نکاح کے مصارف کو, نکاح کی ذمہ داریوں کو برداشت کر سکتا ہے, یعنی اللہ نے مال و دولت بھی دی ہے, بیوی کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے, مہر ادا کر سکتا ہے, نفقہ ادا کر سکتا ہے, اور ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح انجام دے سکتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے. فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, اس کی وجہ سے آدمی کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اور اگر کسی کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ نکاح کے نتیجے میں اس کے اوپر آنے والی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے, نفقہ وغیرہ, مہر وغیرہ, تو اس صورت میں فعلیہ بالصوم, تو اس کو چاہیے کہ اپنی اس فطری خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے روزے رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ, یہ گویا اس کو جو ہے اس کی خواہش کو کنٹرول کرنے کا کام کرے گا. وجات اوسل کہتے ہیں خسی ہونے کو. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جو ہے جب ان کے پاس نکاح کے اسباب و وسائل نہیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت چاہی خسی ہونے کی کہ بھائی اس کو جو ایک خواہش طبیعی ہے اس کو ہی ختم کر لیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. اصحاب صفہ نے اجتماعی طور پر یہ اجازت چاہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک صلاحیت اور ایک نعمت ہے, اس کو اس طرح خسی ہو کر کے ضائع کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اگر آپ کے اندر جو ہے وہ یہ مالی استطاعت نہیں ہے تو روزہ رکھ کر کے اپنی اس خواہش کو قابو اور کنٹرول میں رکھ سکتے ہو. خصاء امتی الصیام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میری امت کے لیے روزے وہی کام دیتے ہیں وہ اس کی خواہش کو کنٹرول کرنے کا جو خصاء خسی ہونے کے نتیجے میں وہ فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. لیکن وہ اس چیز کو بالکل یا ختم کرنے کی اسلام نے اجازت, جبکہ دوسرے مذاہب میں لوگ اس فطری جذبے کو اور اس فطری خواہش کے کچلنے کو اللہ کے قرب کا اور اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. غیروں میں ایک برہمچریہ جو ایک مستقل گویا ایک طریقہ کار ہے جس میں یہ لوگ اپنی اس خواہش کو ختم کر کے یوں سمجھتے ہیں ایسا کر کے ہم اللہ کے مقرب بندے بنتے ہیں. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. کہ یہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو اس طرح کچل کر کے اللہ کا قربہ حاصل نہیں کیا جا سکتا, اس کو معتدل طریقے سے شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کے تقاضوں کو پورا کر کے تم اللہ کا قربہ اور نزدیکی حاصل کر سکتے ہو. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تین ان کے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات کے مطابق متعلق دریافت کیا کہ راتوں کو آپ کی عبادت کی کیفیت کیا ہے, دن میں روزوں کا حال کیا ہے اور دوسرے معمولات پوچھے بتائے, جس میں ان کو یہ بتلایا گیا کہ آپ رات کے کچھ حصے میں آرام بھی فرماتے ہیں اور کچھ حصے میں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. اسی طرح یہ بتلایا گیا کہ مہینے کے کچھ دنوں میں آپ روزہ بھی رکھتے ہیں اور کچھ دنوں افطار بھی کرتے ہیں, آپ نکاح بھی کرتے ہیں عورتوں سے. وہ لوگ تو یوں سوچ کر کے آئے تھے کہ ہم کو یہ سننے کو ملے گا کہ آپ رات بھر میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی آرام نہیں کرتے اور ہمیشہ روزے رکھتے ہیں. تو گویا انہوں نے جو توقع قائم کی تھی, جو سوچا تھا, اس کے برخلاف جواب ملا. تو آدمی کو جس کے ساتھ, ہر آدمی کا ایک مزاج فطرت یہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت اور عقیدت کا تعلق ہوتا ہے تو اس کے متعلق جو اس نے اونچا خیال قائم کیا اگر اس میں کچھ کمی آتی ہے تو وہ خود ہی اس کی تعویل بھی کر لیتا ہے. اس کے متعلق اپنے اس اونچے خیال کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, تعویل کر لیتا ہے. تین حضرات نے آپس میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں, اگر آپ ان چیزوں کا اہتمام نہ کریں تو آپ کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں, البتہ ہم جو ہیں وہ ہلاکت کی کگار پر کھڑے ہیں, اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم زیادہ مجاہدہ اور محنت و مشقت سے کام لیں. چنانچہ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر ان میں سے ایک نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں کبھی رات بھر سوؤں گا نہیں, پوری رات عبادت کروں گا. ایک نے یہ اعلان کیا, اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ میں کبھی افطار نہیں کروں گا, ہمیشہ روزہ رکھوں گا. ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا. اس طرح باتیں کر کے وہ وہاں سے رخصت ہوئے. ان کے جانے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ ان کی اس ذہنیت اور ان کی اس سوچ کی اصلاح کی جائے. چنانچہ حضرات صحابہ کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ ولكني اصوم وافطر واصلي واركض واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. بخاری شریف کی روایت میں یہ موجود ہے الفاظ کہ اللہ کی قسم میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت خوف اور تقویٰ رکھنے والا ہوں, اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. مہینے کے کچھ دنوں میں روزہ رکھتا ہوں, کچھ دنوں میں افطار کرتا ہوں, اور میں رات کے کچھ حصے میں جو ہے آرام بھی کرتا ہوں اور کچھ حصے میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں, اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں, گویا یہ میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے اس طریقے سے روگردانی کرے گا, منہ موڑے گا, اس طریقے کو چھوڑے گا, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. گویا یہ ان سب چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, گویا ان طبعی تقاضوں کی رعایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ بتلایا, جس میں نکاح کو بھی شامل کیا. گویا شریعت مطہرہ نے نکاح کی اجازت نہیں بلکہ ترغیب دی, حکم دیا, بلکہ بعض صورتیں آدمی کی زندگی میں وہ ہیں, اہل علم جانتے ہیں کہ فقہا اس صورت میں نکاح کو واجب قرار دیتے ہیں. ایک آدمی کے پاس اللہ نے اسباب دے رکھا ہے, وہ بیوی کا مہر ادا کر سکتا ہے, نفقہ ادا کر سکتا ہے, اس کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے, اور اپنی اس خواہش نفس کے نتیجے میں جو ہے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں زنا میں مبتلا ہو جائے گا, تو اس صورت میں ایسے آدمی کے لیے نکاح کو واجب. ہمارے ہاں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے اس میں کنز الدقائق نام کی ایک کتاب ہے, اس میں مسئلہ ہے وہ اندر توقانے واجب, وہاں پڑھا ہوگا اہل علم نے کہ ان ساری اس شکل کے اندر گویا نکاح واجب ہے, اگر نہیں کرے گا تو آدمی گنہگار ہوگا. اس لیے کہ ایک طرف اللہ نے اس کو طاقت دی ہے, استطاعت دی ہے مالی, جس سے وہ بیوی کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے, اور دوسری طرف خواہش اتنی بڑی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ وہ, بلکہ یقین ہے, غالب گمان ہے کہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا, تو شریعت کہتی ہے کہ اب تمہارے نکاح, ورنہ اگر گناہ مبتلا ہوگا تو اس سے پہلے یہ گنہگار قرار دیا گیا. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ نکاح کی صرف اجازت نہیں بلکہ اس کو گویا اس کی تاکید کی گئی. اور پھر نکاح کے لیے کون سی عورت کا انتخاب ہو, یعنی کیسی عورت نکاح کے لیے, وہ بھی باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, انما الدنیا کلہا متاع, پوری دنیا جو ہے ایک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. متاع اس چیز کو کہتے ہیں جس سے جو ہے وقتی طور پر فائدہ اٹھایا جانے, ایسی چیز کہ جس کے بغیر کام چلتا نہیں ہے لیکن جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی بھی نہیں ہے, معمولی لیکن اس کے بغیر کام نہیں چلتا, ایسی چیز کو متاع کہتے ہیں. تو دنیا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کی برابر بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال آدمی دنیا ہی سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, اس لیے اس کو متاع سے تعبیر کیا گیا. ہمارے حضرت سناتے تھے اسمعی کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ وہ فرماتے, اسمعی جو ہیں وہ محدث بھی ہیں, لغت کے امام بھی ہیں, لغت کے عربی زبان کے مشکل الفاظ کے معانی کو سمجھنے کے لیے وہ جو ہے نا وہ دیہات جہاں عربی دیہاتی آباد, ان جن کی اصلی عربی جو کی تم گویا محفوظ ہے, وہاں کا سفر کرتے رہتے تھے, وہاں گھومتے رہتے تھے تاکہ ان مشکل الفاظ کے معنی کو معلوم کریں. تو کہا مجھے ایک مرتبہ جستجو ہوئی کہ قرآن کے اندر لفظ رقیم استعمال کیا گیا ہے اور لفظ تبارک ہے, لفظ متاع ہے, تو میں ان کے معنی معلوم کرنا چاہتا تھا. ایک مرتبہ جو ہے ایک دیہات کے اندر پہنچا, وہاں ایک خیمہ لگا ہوا تھا, ایک بچہ تھا وہاں, گھر کے لوگ وہاں تھے نہیں, وہ کہیں کام کاج کے لیے گئے ہوں گے اپنی کھیت ویت کے اندر. تو وہ ایک کپڑا جس کو عام طور پر جو ہے نا وہ چولہے کے اوپر سے وہ پتیلی وغیرہ کو اتارنے کے لیے, رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, گجراتی میں جس کو مسوتا کہتے ہیں, چتڑا کہتے ہیں مسوتا, تو وہ پڑا ہوا تھا. تو کہا اتنے کا میں وہاں دیکھ رہا تھا, ایک کتا آیا और उसने कपड़े को अपने मुंह में दबाया और जा करके सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी उसके ऊपर जाकर अपने पांव फैला करके जैसे कोई आदमी कुर्सी के ऊपर बैठता है इस तरह बैठ गया। ये सब मंजर मैंने देखा। थोड़ी देर के बाद घर के लोग आए तो वो बच्चा जो था उसने अपने माँ बाप से कहा, जार रकी अखजल मता व तबारकल जबल, के गोया रकीम कुत्ता आया, रकीम का माना भी मुतायन हो गया। और उसने वो कपड़ा लिया और जाकर के पहाड़ी के ऊपर अपने गोया जिस्म को खूब जमा करके बैठ गया। तो बहरहाल यहाँ मता से ताबीर किया किसको, उस कपड़े को। अब उस कपड़े की कोई कीमत नहीं, कोई उसकी, लेकिन उसके बगैर काम चलता नहीं है। तो ऐसे गोया पूरी दुनिया की अल्लाह तआला की निगाहों में कोई हैसियत नहीं। तो दुनिया पूरी मता व खैर मता दुनिया अलमरतुस्सानिह, हर वो चीज जिससे आदमी अपनी जरूरतों को की तकमील करता है, और जिसके बगैर आदमी को अगर वो पूरी ना हो तो आदमी को नुकसान उठाना पड़ता है। तो हर चीज जिससे आदमी अपनी जरूरत पूरी करे उसको अरबी में ताबीर करते हैं क्या, इसे मता, फायदा उठाने की चीज, जरूरत पूरी करने की चीज। और जाजरू को भी जाजरू इसीलिए कहते हैं, जाए जरूर, उसके बगैर काम चलता नहीं है। मगर बस ये नहीं कि उसका मतलब ये एक आदमी वहां जाकर के आराम से बैठा रहे, नहीं, जरूरत पूरी हुई निकल आएगा। तो बहरहाल हर चीज जिसकी इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर जरूरत पेश आती है उसको मता से ताबीर किया। वो तो हुजूर फरमाते हैं, वखैरो मताई दुनिया अलमरतुस्सालिहा, और दुनिया की फायदा उठाने और इस्तेमाल करने की चीजों में सबसे बेहतरीन चीज क्या है, अलमरतुस्सालिहा। देखो बीवी मगर कैसी हो, नेक हो, सालेह बीवी। तो गोया इस्लाम ने कैसी बीवी पसंद करनी चाहिए उसका मेयार भी बता दिया। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत बुखारी शरीफ में है, तुन कहुल मरा तो ले मालहा ले अरबईन ले मालहा वले हसबहा वले जमालहा फसफर बिजाति दीन तरबत यदा, के आम तौर पर दुनिया के अंदर औरतों के साथ जो निकाह किया जाता है उसकी पसंदीदगी जो की जाती है चार बुनियादों पर होती है। बाज लोग तो ऐसी औरत को पसंद करते हैं जो माल वाली हो, ताकि उसके साथ निकाह के नतीजे में माली फायदा उठाया जाए। और वले हसबहा, बाज लोग ऐसी औरत को पसंद करते हैं जो ऊंचे घराने की हो, ताकि उसके साथ निकाह करके इसको भी इज्जत मिले, समाज में इसका भी मकाम और मर्तबा बुलंद हो जाए। बाद लोग अपने मकाम और मर्तबे को बुलंद करने के लिए ऐसे घराने की औरत से निकाह करने को पसंद करते हैं। वले जमालहा, और बाद लोग उसकी खूबसूरती की वजह से जो है औरत के साथ निकाह करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फसफर बिजाती दीन, दीन वाली दीनदार औरत के साथ भी निकाह किया जाता है दीनदारी की वजह से। तुम दीनदार औरत को इख्तियार करके कामयाबी हासिल करो। गोया ये चार असबाब थे, माल, हसब व नसब, जमाल और दीनदारी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दीनदारी को तरजीह देने को फरमा, मतलब यह है कि अगर मुकाबला आ पड़े, इसका मतलब यह नहीं है अगर कोई औरत ऐसी है जो दीनदार होने के साथ साथ हसीनो जमील भी है, हैं, उसने सीरत के साथ उसने सूरत भी अल्लाह ने उसको दे रखा है, ऊंचे घराने की भी है और माल वाली भी है, नूरुन अला नूरिन अला नूरिन अला नूर, बहुत अच्छा भाई, दोनों हाथ में लड्डू, सुना है कि नहीं, तो हम ना नहीं कहते। लेकिन अगर यह है कि मुकाबला आ पड़ता, एक तरफ एक औरत ऐसी है जो दीनदार है लेकिन हुस्न व जमाल में इतनी आगे बढ़ी हुई नहीं है, बस कबूल सूरत है, और एक दूसरी औरत ऐसी बड़ी हसीन व जमील है लेकिन दीनदार नहीं है। तो अब इस्लाम हमको ये हुक्म देता है कि आप जो है ये दोनों में जब मुकाबला आ पड़ा तो आप इसको मत तरजीह देना, इसलिए कि ये खूबसूरती जो है वो तो चंद दिनों की चीज है, जब तक के जवानी है वहां तक ये खूबसूरती रहेगी, जहां बुढ़ापे के आसार शुरू हो जाएंगे, जो है बड़े से बड़े حسین و جمیل کا بھی حسن و حسن کیا ہو جاتا ہے, کچومر ہو جاتا ہے. بقول حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بوڑھے 80 اور 90 سال کی عمر میں جغرافیہ بھی بدل جاتے ہیں, جغرافیہ کے نقشے بدل جاتے ہیں نا, چہروں کا کے حدود و اربعہ بدل جاتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ حسن و جمال وقتی چیز ہے, جبکہ دینداری ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہے گی. دوسرا یہ ہے کہ اکیلا حسن و جمال ہی تو نہیں جس سے آپ آدمی کو اپنی اس ازدواجی زندگی میں اور جو ہے اپنی گھریلو زندگی میں واسطہ پڑتا ہو, بلکہ اس کے علاوہ بہت سی گویا کام ہیں جس میں اس عورت سے آپ کو کیا کرنا ہے, فائدہ اٹھانا ہے. اگر وہ دیندار ہوگی تو زندگی کے ہر مرحلے میں وہ آپ کا ساتھ دے گی, خدمت کرے گی, عورت کے شوہر کے حقوق کو پہچانے گی. وہ حسین و جمیل خالی نہیں تھی, دیندار نہیں تھی, وہ تو ایک طرف شوہر کو ایک طرف رکھ کے پتہ نہیں دوسروں سے محبت کی پینگے اڑائے, اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھاگ بھی جائے, بعد میں شوہر کے لیے رسوائی کا سبب ہو. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ شریعت مطہرہ جو ہے وہ ترجیح کس بنیاد پر دی جائے وہ اوصاف بھی بتلائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, وہ عورت جب شوہر اس کو دیکھے تو اس کو خوشی ہو, جب اس کو کوئی حکم کرے تو وہ اس حکم کو بجا لاوے, اپنی ذات اور جو ہے شوہر کے مال کے معاملے میں کوئی ایسا کام جو شوہر کی مرضی کے خلاف ہو انجام نہ دے. ایسی عورت کو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کرنے کا حکم دیا, ترجیح دی. گویا کن بنیادوں پر عورت کو آپ کو اپنے نکاح میں لانا ہے وہ بھی بتایا. یار کسی بھی مذہب میں نکاح سے متعلق اتنی ساری تفصیلات آپ کو نہیں ملے گی, یہ جیسی اسلام کے اندر ہیں. اور پھر اس میں آگے نکاح کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نکاح کے اندر اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونا, کہ جس نکاح میں کم سے کم خرچہ ہو وہ سب سے زیادہ برکت والا. آج تو ہمارا ذہن بدل گیا, سوچ بدل گئی. کسی کو دو پیسے اللہ نے دے رکھے ہیں تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ ان پیسوں کے ذریعے سے میں جتنا اپنا ٹھٹھارا کروں گا, شو کروں گا, اتنا گویا میرا نکاح کامیاب سمجھا جائے گا, جتنے زیادہ لوگوں کو دعوت کروں گا کامیاب. نہیں بھائی, اسلام تو سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے نکاح اور حضرات صحابہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیے ان نکاحوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اتنا زیادہ سادگی کا اہتمام کیا گیا کہ ہم اور آپ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. حدیث کے اندر جن حضرات صحابہ سے 1000 سے زیادہ حدیثیں نقل کی جاتی ہیں, جن کو حضرات محدثین کی اصطلاحی زبان کے اندر مفسرین کہا جاتا ہے, ان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. ان کا واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب ان کے والد غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے اس وقت ان کی عمر ابھی 15 سال کی ہوئی نہیں تھی. یہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے اپنے آپ کو غزوے میں شرکت کے لیے پیش کیا تھا. آپ نے حکایت صحابہ میں سنا ہوگا واقعہ, بہت سارے صحابہ جو نو عمر تھے جن کی عمریں ابھی 15 سال ہوئی نہیں تھی, ان میں یہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں, حضرت ابو سعید خدری ہیں, حضرت براء ابن عازب ہیں, اور بھی کئی ہیں جنہوں نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ہم کو غزوے میں شرکت کی اجازت دی جائے, لیکن ان کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرکت کی اجازت نہیں دی. ابھی اتنی کم عمر, اسی غزوے میں ان کے والد شہید ہوئے اور والد نے اپنے پیچھے کئی بیٹیاں چھوڑی, 9 بیٹیاں چھوڑی, جن میں سے 3 شادی شدہ تھی اور 6 جو ہیں وہ غیر شادی شدہ, اور ان کی اپنی بھی شادی نہیں ہوئی, اور قرضہ بہت تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ قرضے کی ادائیگی کے لیے کھجوروں کا جو باغات کے اندر کھجوروں کا موسم ہوتا ہے اور کھجوریں آتی ہیں, قرضہ ادا کیا جاتا ہے. جیسے عام طور پر کسان اپنے سارے قرضے پیداوار کے بعد ہی سیزن کے بعد ادا کرتے ہیں, کھجوروں کا جب سیزن آیا تو اس سال باغات کے اندر کھجوریں اتنی نہیں تھی. پھل والا پھلوں والے کے جو باغات ہوتے ہیں ان کی عادت یہ ہوتی کہ ایک سال بہت اچھے پھل آتے ہیں اور ایک سال کم آتے ہیں. اس سال کم آئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درختوں کے اوپر ان پھلوں کو دیکھ کر میں نے اندازہ کیا کہ ابا کا قرض اتنا زیادہ ہے ان پھلوں کے ذریعے سے ادا نہیں ہوگا. میں چاہتا تھا کہ ان قرض خواہوں سے کوئی سفارش کرے تاکہ وہ مجھے مہلت دیں کہ بھئی جتنا پیداوار ہوگی اتنا تو ادا کر دوں گا, بچ جائے تو مجھے آئندہ کی مہلت دی جائے. چونکہ یہ سارے قرض خواہ جو تھے ساہوکار سب یہودی. حضرات انصار کا زمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں یہ بڑے ساہوکار سب یہودی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سنا ہوگا آپ کا انتقال ایسی حالت میں ہوا کہ آپ کی زرہ ایک یہودی ساہوکار کے پاس جو ہے ایک جو ہے غلہ آپ نے خریدا تھا اپنی ازواج مطہرات کے لیے, اس کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی. تو بہرحال یہ سارے قرض خواہ یہودی تھے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ان کو سفارش کرے تاکہ وہ مجھے یوں مہلت دے کہ جتنی پیداوار ہوگی اتنا تو ادا کر دوں گا, باقی جو بچے گا وہ آئندہ کو ادا کر سکوں. اب جب کئی آدمی قرض خواہ ہوتے ہیں تو ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پہلا میرا قرض پورا ادا ہو جائے, دوسرے کا ہو یا نہ ہو. سمجھا ہے کہ نہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو کٹائی کا وقت آیا یہ سارے قرض خواہ وہاں پہنچ گئے تھے. میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر لایا. ان قرض خواہوں نے جب میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ابھی مجھے کھا جائیں گے. وہ ان کو بہت ناگوار گزرا. وہ سمجھ گئے کہ کچھ سفارش کروانے کے واسطے لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی, لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو تسلیم نہیں کیا. وہ تو مسلمان تو تھے نہیں. انہوں نے کہا نہیں. ہر ایک نے کہا مجھے تو اپنا قرضہ پورا چاہیے. ہر ایک یہی دعویٰ کر رہا تھا مطالبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا اچھا ایسا کرو. ان کو کہا ٹھیک ہے تمہارا قرضہ ادا کیا جائے گا. حضرت جابر سے فرمایا کہ تم اپنے کھجوریں کاٹ کر کے الگ الگ ڈھیر کرو, چونکہ مختلف قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں تو ان کو خلط ملط کیا نہیں جاتا. ہر طرح کی کھجوریں جیسے مختلف قسم کا کی آم ہوتے ہیں نا, ایسا نہیں کہ وہ جب ان کو اتارا جائے گا تو ہر قسم کا آم الگ الگ رکھا جاتا ہے. تو ہر قسم کی کھجوروں کا الگ الگ ڈھیر لگا اور جب سب کٹ جائے اور نیچے آ جائے تو مجھے اطلاع کرو. جابر کہتے ہیں سب کھجوروں کو نیچے اتارنے کے بعد کھلیان میں الگ الگ ڈھیر لگائے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جو سب سے بڑا ڈھیر تھا اس کے ارد گرد آپ نے تین چکر لگائے, کچھ پڑھا اور پھر اس پر بیٹھ کر مجھ سے فرمایا بلاؤ سب کو تمہارے قرض. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ناپ ناپ کر ان کا قرض ادا کیا. بخاری کی روایت میں حضرت جابر کے الفاظ ہیں کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ابا کا سارا قرضہ ادا ہو جائے, چاہے کھجور کا ایک دانہ بھی لے کر میں اپنے گھر اپنی بہنوں کے لیے نہ جا پاؤں تو بھی میں اس پر راضی تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کا یہ معجزہ دکھلایا کہ جس ڈھیر میں سے آپ نے سب کا قرضہ ادا کیا میں سوچ رہا تھا کہ اس میں سے کچھ کم ہوا یا نہیں, باقی ڈھیر تو جھوم کے تو سلامت تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. خیر بہرحال قرضے کی ادائیگی میں یہ اس کے بعد ہوا یہ کہ اسی کے مان بعد ایک غزوہ تھا, ایک جنگ پیش آئی جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور واپسی میں ان کا اونٹ جو ہے نا وہ زیادہ چل نہیں رہا تھا, بڑا سست رفتار تھا. اس کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن تنگ آ گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے, دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لکڑی تھی جس کے اوپر لوہا لگا ہوا تھا, ایک کچو کا آپ نے اس اونٹ کو ایسا لگایا کہ اس کی برکت سے وہ تیز چلنے لگا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب اس کی سست رفتاری ختم ہو گئی. جب تیز چلنے لگا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے لشکر سے آگے نکل گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو تیز کیا اور حضرت جابر کے قریب پہنچے. فرمایا کہ جابر کیا بات ہے, بہت جلدی ہے. کہاں اللہ کے رسول میرا نکاح ہو گیا. کہا کس کے ساتھ نکاح کیا, کیسی عورت کے ساتھ کیا, کنواری کے ساتھ یا وہ پہلے کسی کے نکاح میں تھی؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول کنواری کے ساتھ نہیں, پہلے کسی کے نکاح میں تھی, ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا. انہوں نے فرمایا تم تو جوان آدمی, نو عمر آدمی تھے, کنواری سے نکاح کرتے, تم اس سے کھیلتے, وہ تم سے کھیلتی, زندگی گویا ازدواجی زندگی کا لطف اٹھاتے. انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہوا, شہید ہوئے, اپنے پیچھے یہ اپنی اتنی 6 بیٹیوں کو جو میری بہنیں ہیں چھوڑ کر کے گئے, سب غیر شادی شدہ. اب میں کسی کنواری لڑکی کو نکاح کر کے لاتا, وہ بھی نا تجربہ کار, ایک کا اور اضافہ ہو جاتا. ضرورت تھی اسی سنجیدہ ٹھہریل عورت کی کہ جو گھر کو سنبھال سکے, ان بچیوں میری بہنوں کی نگرانی کر سکے, ان کا یہ ان کو ٹھیک ٹھاک رکھ سکے. اس لیے میں نے گویا بڑی عمر کی عورت کو ترجیح دی. انہوں نے جب یہ جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس گویا سوچ کی قدر فرما کر ان کو دعائیں دی. اور بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور نے ان کو یہ پوچھا کہ کیا ہوا, کیا کیوں تیز جا رہے ہیں, کا میرا نکاح ہو گیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو ان سے یہ نہیں فرمایا جابر کیا بات ہے, ابا کے انتقال کے بعد قرضے کے لیے قرضہ خواہوں سے بات کرنے کا موقع تھا تو مجھے لے گئے تھے سفارش کرنے کے واسطے, اور نکاح اکیلے اکیلے کر لیا, خبر بھی نہیں دی, آپ نے کوئی ایسا تانا نہیں دیا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہاں رہتے تھے, مدینہ منورہ میں, حضرت جابر بھی مدینہ منورہ میں, اور تعلق بھی ہر ہر صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی, جو عشق تھا, جو تعلق تھا, جو وارفتگی تھی, آج کوئی بڑے سے بڑا عاشق بھی کسی کے متعلق ایسی محبت کا دعویٰ نہیں کر سکا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ محبت نہیں تھی, تعلق نہیں تھا, اس لیے دعوت نہیں دی, نہیں, انہوں نے اس کی ضرورت ہی محسوس, معلومات دیکھیے وہاں ہیں, اور اگر وہ دعوت دیتے تو حضور ضرور, حضور تو ہر کش و ناکش کی دعوت کو قبول فرماتے تھے, لیکن انہوں نے نہ دعوت کی ضرورت محسوس کی بلکہ اپنا نکاح کر لیا. اور نکاح کے بعد بھی حضور کو جا کر یہ اطلاع نہیں کی کہ اللہ کے رسول میں نے سادگی کے ساتھ نکاح کر لیا, ذرا دعا کا فرما دیجئے. آج کوئی شاگرد جو ہے نا اس طرح سادہ نکاح کر لے, استاد کو دعوت نہ دے, یا کوئی مرید سادہ نکاح کر لے, اپنے شیخ اور پیر کو دعوت نہ دے, تو کم سے کم بعد میں آ کر تو ضرور یہ کہے گا حضرت میں نے تو سنت کے مطابق بہت سادہ نکاح کر لیا, ذرا دعا فرما دیجئے, گویا احسان کیا حضرت پر, تو اب دعا تو کر لیں کم سے کم. لیکن وہاں یہ بات نہیں تھی, سمجھا ہے کہ نہیں, بس یہ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں جو تہذیب تھی, جو معاشرہ تھا, اس میں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل قدر صحابی, جن 10 صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت سنائی تھی, جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں, ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے موقع پر اپنے بعد جن لوگوں کو کہا تھا کہ ان میں سے ان 6 آدمیوں میں سے جو ہے خلیفہ منتخب کیا جائے, ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف, اور بڑے مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. لکھا ہے ان کے حالات میں کہ ان کے انتقال کے بعد جب ان کی وراثت تقسیم کی گئی, سونا اتنا تھا کہ کلہاڑوں سے کاٹا گیا, اتنا سونا تھا, اتنے بڑے مالدار, پھر بھی کیا ہوا, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے, ان کے کپڑے پر ایک پیلے رنگ کا دھبا پڑا ہوا تھا. اس زمانے میں عورتیں شادی کے موقع پر ایک مخصوص قسم کی خوشبو استعمال کرتی تھی, جن میں زعفران وغیرہ ملایا جاتا تھا, اس خوشبو کا ایک دھبا تھا ان کے. اب یہ وہ خوشبو تھی جس کو کون استعمال کرتے, عورتیں, مرد تو استعمال نہیں کرتے تھے. ان کے کپڑے کے اوپر, کرتے کے اوپر وہ دھبا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ عبد الرحمن یہ کیا, کیونکہ یہ وہ خوشبو ہے جس کو مرد استعمال, جیسے آپ اپنے دوست کے شیروانی کے اوپر عورت کا بال دیکھیں گے تو پوچھیں گے یہ کیا, یہ کیا, اور اس کو پھر خلاصہ کرنا پڑے گا. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیلے رنگ کا داغ اس خوشبو کا جس کو عورتیں ہی استعمال کرتی ہیں دیکھا تو پوچھا یہ کیا؟ انہوں نے خلاصہ کیا کہ اللہ کے رسول میرا نکاح ہو گیا. اور جو ہے نا اب نکاح کی وجہ سے عورت کے ساتھ ملنے جلنے کی نوبت آئی تو اس کی خوشبو کا اثر میرے کپڑے پر اس دبے کی شکل میں آ گیا. یہ جواب کا حاصل تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے نکاح کیا؟ کہا ایک انصاری عورت کے ساتھ. یہ تو مہاجری تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف. کیا مہر میں کیا دیا؟ کہا کھجور کی گٹلی بھر سونا دیا. کہا ولیمہ کرو. اولی ولو بے شادی, بخاری شریف کے الفاظ ہیں, ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہی صحیح. دیکھو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کوئی تانا نہیں دیا, کوئی یہ نہیں کہا عبد الرحمن یہ کیسی بے رخی کی بات, اکیلے اکیلے نکاح کر لیا, ہم کو اطلاع بھی نہیں کی. آپ کا کوئی دوست نکاح کر لے اور آپ کو پتا بھی نہ چلے تو آپ تو چین سے بیٹھنے بھی نہیں دیں گے, اس کا جینا دوبھر کر دیں گے. کہا عجیب آدمی ہے یار, نکاح کیا 24 گھنٹے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہے, تم نے چپکے سے نکاح کر کے ہم کو پتا بھی نہیں چلنے دیا. لیکن حضور نے ایسا کوئی تھا بس ایک سنت کے اوپر عمل کی تاکید فرمائی کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کا صحیح. اور اس میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ اس ولیمے میں ہم کو بھی شریک کر لینا, یہ نہیں فرمایا. ولیمہ کرو کسی کو بھی کھلائیے. بہرحال یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اتنے بڑے جلیل القدر صحابی نکاح کر رہے ہیں, مدینہ منورہ میں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں, اس کے باوجود وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع کریں. معلوم ہوا یہ ایک معاشرتی ضرورت تھی, اور ایک معاشرتی ضرورت کے طور پر ہر آدمی اس کو پورا کرتا تھا, اس کے لیے لوگوں کو اطلاع دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی. میں مثال میں کہا کرتا ہوں, جیسے ہمارے یہاں تاجر لوگ ہیں, دکاندار ہیں آپ کے یہاں تجارت کرنے والے, تو بڑے تاجر ہوتے ہیں, اپنی تجارت کی وجہ سے موقع بموقع ان کو لمبے سفر بھی پیش آتے ہیں, کوئی چائنا گیا, کوئی جاپان گیا, کوئی جرمنی گیا. اب آپ کا ایک دوست بڑا تاجر ہے جو موقع بموقع اس طرح مختلف تجارتی ٹور کے اوپر جاتا رہتا ہے. ایک مرتبہ 8-10 دن غائب رہا, اور 8-10 دن کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی. پوچھا بھائی کیا ہوا, کچھ نظر نہیں آ رہے تھے 8-10 روز سے. وہ کہے گا میں تو ہاں چائنا گیا تھا. کہے کے لیے تجارت کے لیے. اب آپ اس کو یوں کہہ رہے ارے یار تو چائنا گیا مجھے خبر بھی نہیں تھی, تو وہ کیا کہے گا جواب میں, ارے بھائی یہ تو میری تجارت کی بات ہے, جب بھی جاؤں گا تجھے پوچھ کے جاؤں گا کیا, یہی کہے گا نا, یہ تو روزمرہ کا میرا یہ ہے دھندا ہے. تو گویا جیسے اس تجارتی سفر کے لیے اپنے دوست کو اطلاع کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی, اور نہ کرے تو اس کو عیب سمجھا نہیں جاتا, چونکہ تجارتی ضرورت. ایسے نکاح بھی جو ہے ایک معاشرتی ضرورت ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا کو اس کے لیے. ہاں شریعت یہ ضرور چاہتی ہے کہ لوگوں کے موجودگی میں نکاح ہو, تاکہ ان دونوں کے جو تعلقات ہیں ان کے اوپر کسی کو شک و شبہ کرنے کی نوبت نہ آوے, جو اولاد پیدا ہو اس اولاد کا نسب اس مرد سے ثابت ہو. ان شرعی گویا ضرورتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کے مطابق, ابن ماجہ شریف کی روایت ہے, اعلن هذا النکاح وجعلوا ہو فی المساجد, اس نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مسجدوں کے اندر. اسی لیے امام مالک جو ہیں وہ اعلان کو کافی سمجھتے ہیں, شہادت کو بھی ضروری نہیں سمجھتے. دیگر ائمہ کے نزدیک تو شہادت. نکاح کیا ہے؟ شریعت میں نکاح ایک معاملہ ہے, ایک ایگریمنٹ ہے. جیسے دو فریق ایگریمنٹ کرتے ہیں نا, دو پکش مل کر کے کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں, کوئی معاملہ کرتے ہیں, بس یہ ایک ایگریمنٹ ہے. اس میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے. ایجاب کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جو بولنے والا بولتا ہے. مثلا یہاں آج کل ہمارے یہاں معمول یہ ہے کہ لڑکی کا ولی اور لڑکی کے ولی کی طرف سے نکاح پڑھانے والا لڑکی کے ولی کو پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو فلاں کے نکاح میں دیا. اس کو کہتے ہیں ایجاب. یہ ایجاب یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو واجب کرنا. گویا یہ ایک ایسا جملہ ہے جو سامنے والے کو مجبور کرتا ہے اکائی کے اوپر جواب کے اوپر. اس کو ہاں یا نہ میں جواب دینا پڑے گا. میں آپ کو یوں کہوں جیسے کوئی فروخت خرید و فروخت ہو رہے, میں کہوں یہ قلم میں نے آپ کو 10 روپے میں بیچا, تو اب آپ کو جواب تو دینا پڑے گا, ہاں یا مجھے نہیں چاہیے, نہ کہوں, یا ہاں میں لیتا ہوں. تو گویا یہ پہلا کلام جو سامنے والے کو جواب پر مجبور کرتا ہے اس کو اس لیے ایجاب کا, اور جواب میں جب وہ یوں کہے گا کہ ہاں میں نے لے لیا تو وہ کیا کہلائے گا؟ قبول کہلائے گا. بس یہی شریعت میں یہی سی کا نام نکاح ہے. یہ خطبہ جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی سنت ہے, فرض نہیں ہے. اس خطبے کے بغیر بھی اگر جو ہے لڑکا لڑکی یوں کہہ دیں, لڑکی یوں کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیا, اور لڑکا کہے کہ میں نے قبول کر لیا, اور وہاں دو مسلمان کو ہونا ضروری ہے, دو مرد ہوں مسلمان یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں, شاہد کا ہونا ضروری ہے, وہ تو بس ہو گیا نکاح. یہاں تک کہ مہر کا اگر تذکرہ نہیں کیا ہے تو ابھی نکاح ہو گیا, مہر دینا ہی پڑے گا جف مار کے, وہ اس کے خاندان میں جتنا مہر ہے وہ اس کو دینا پڑے گا, اہل علم جانتے ہیں. تو بہرحال میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں, آج لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ نکاح کیا ہے. جیسے یعنی آج اسلامی احکام سے اتنی غفلت ہو گئی کہ شریعت کے جو اصل بنیادی چیزیں ہیں ان سے ہم واقف. جیسے کسی میت کہیں ہو جاوے تو میت ہو جاوے تو میت کی جنازے کی نماز, تو جنازے کی نماز کیا ہے؟ جنازے کی نماز میں چار تکبیریں فرض ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ان تکبیروں میں جو دعائیں کی جاتی ہیں, پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں گے, دوسری کے بعد جو ہے درود پڑھیں گے, تیسری کے بعد دعا, اور چوتھی کے بعد سلام پھیر دیں گے. یہ دعا اور یہ سب کچھ اس کے بغیر بھی خالی چار تکبیریں اللہ اکبر کہہ کر کہہ لی تو ابھی کیا ہو جائے گا؟ جنازے کی نماز ہوگی. اب بہت سے دیہاتوں میں بےچارے جانتے ہی نہیں کہ جنازے کی نماز کی حقیقت کیا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میتیں بغیر جنازے کی نماز کی دنیا سے رخصت. اس لیے ضرورت ہے کہ اسلام کی مختلف چیزیں ہیں. بے شک جیسے ظہر کی نماز ہے بھائی, ظہر کی نماز ہمارا ہم جانتے ہیں کہ ظہر کی نماز کی کتنی رکعت؟ 12 رکعت. کتنی؟ کیا 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل. اب اگر کوئی آدمی کہیں سفر میں جا رہا ہے اور وقت تنگ ہے, اور سفر میں ویسے بھی جو ہے قصر کی وجہ سے بجائے 4 کے 2 اب 5 منٹ اس کے پاس باقی, اب اس کو اگر مسئلہ معلوم ہے وہ مجھ سے جائے گا یار 5 منٹ میں 12 رکھاتے تو میں پڑھ سکتا نہیں, وہ تمام نماز ہی چھوڑ دے گا. لیکن اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ 12 رکعتوں کی حیثیت کیا ہے تو وہ خود سمجھ جائے گا کہ اصل فرض تو کتنے ہیں؟ 4. یہ تو آگے پیچھے, یہ تو جیسا پاپڑ نے چاچار نے چٹنی نے یہ سب ہم رکھتے ہیں, اصل تو روٹی ہے. کیا ہے؟ سالن بھی اصل نہیں, سالن بھی روٹی کو الگ سے نیچے اتارنے کے لیے رکھا گیا ہے, اور باقی سب کچھ جو ہے وہ تو لقموں کو دھکا دینے کے لیے رکھا گیا ہے. سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو اب ایسا تو نہیں کوئی آدمی یوں سوچے کہ خالی روٹی ہے اس لیے کھانا نہیں, بھوکا رہے گا کیا؟ ارے الگ سے اتارے گا, سوکھی روٹی ہوگی تو بھی. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اہل علم کو بھی چاہیے کہ ایسے مجموعوں کے اندر ان مسائل کی حقیقت کو بیان کرے. میں نے جیسا عرض کیا کہ نکاح میں تو اتنی دو چیزیں, کیا یہ کہے گا نکاح میں دیا, اور وہ جواب میں کہے گا قبول کیا, اور اس کو سننے والے دو مسلمان مرد ہے یا ایک مسلمان مرد اور مرد اور دو عورتیں ہوں, ہو گیا نکاح. مہر کا بھی تذکرہ ہے تو مہر تو بہرحال دینا ہی پڑے گا, مفتیوں سے پوچھیں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ اتنا دینا ہے. تو بہرحال یہ ہے شریعت نے کتنا آسان رکھا. اب ہمارے یہاں نکاح, او ہو نکاح ہے اب تو گھر میں, پہلے زمانے میں ہوتا تھا پرانا باقاعدہ درزی کو ایک مہینے پہلے سے آ کر دعوت دی جاتی تھی, کپڑے سینے کے لیے آتا تھا, دلہے کے یہاں بھی اور دلہن کے یہاں بھی زیورات تیار کرائے جا رہے ہیں. آج کل جیسا کہ کیا ہے, کون سے رسوئیے کو پکانے کے لیے بلائیں گے, بڑے شہروں میں کون سا ہال بک کرائیں گے, کیا کیا آئٹمیں ہوں گی, کن کن کو دعوت دینی ہے, اس کے لیے بڑی بڑے جو ہے نا وہ چھپوائے جاتے ہیں, کیا دعوت نامہ, ایک ایک دعوت نامہ 500-500 1000-1000 روپیے اس پر خرچ کرتے ہیں. یہ فضول خرچیاں, اللہ نے پیسہ اس لیے نہیں دیا, ایک اللہ کا اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہو. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ باتیں نہیں تھی. ویسے آج کل لوگ مشغول ہو گئے ہیں, مشغولی کی وجہ سے اگر پہلے سے اطلاع کے لیے اگر کوئی آدمی دعوت نامے کے نام سے سادہ کاغذ پر جو ہے سادہ اس میں یہ دعوت ناموں کو جو مزین کیا جاتا ہے اور تزئین کے نام سے جو پیسے خرچ کیے جاتے ہیں, یہ سب فضول خرچی ہے. شریعت اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا جو شریعت وضو کے اندر ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی. آپ 3 مرتبہ کے بجائے 4 مرتبہ اگر چہرہ دھوئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں उसने हद से आगे बढ़ा हो, अल्लाह के यहाँ उसको क्या देना पड़ेगा? हालांकि वजू तो इबादत है, लेकिन चौथी मरतबा चेहरा धोने की शरीयत ने इजाजत नहीं दी, बस तीन मरतबा हद मुकर्रर की है, आप इस हद से आगे न बढ़िए वरना गुनहगार होंगे। वहां इसकी इजाजत, और यहाँ पैसे इतने खर्च करने की क्या इजाजत होगी कि हम जो इस तरह अल्लाह की दी हुई दौलत को बेदरेक इस तरह फजूल खर्च करते हैं, शरीयत इसकी इजाजत नहीं। सब गुनाह है, अल्लाह ने दौलत दी है, आप फजाइल सदकात में सुनते हैं कहाँ खर्च करना है, वो भी शरीयत ने क्या कर दिया, बतला दिया कहाँ खर्च करने को अल्लाह ताला पसंद करते हैं। तो बहरहाल जरूरत है कि आज इस दौर में, इससे पहले इतना ये नहीं था, आज तो ये इल्म का दौर है, गैर भी पढ़े लिखे हैं, हमारे भी पढ़े लिखे, लेकिन इल्म दीन से लोग नावाकिफ हैं। गैरों को भी बतलाओ कि हमारे यहाँ ये निकाह की हकीकत क्या है, कितना सादा निकाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और उनके सहाबा ने किया, और क्या इस्लाम ने बताया है। अब ये उसकी वजह से जो पाबंदियां, रस्म और रिवाज, और रस्म और रिवाज तो ऐसे कि अगर उसको न करें तो गोया पूरी बरादरी उसका बॉयकॉट करती है, गोया उसकी नाक कट गई। ये सारी शक्लें इस शरीयत के यहाँ इसकी इजाजत नहीं है, बल्कि इन रस्म और रिवाज को, की पाबंदी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की रिवायत, अब खुदुन्नास इलल्लाहि सलासतुन, अल्लाह की निगाह में लोगों में सबसे ज्यादा मबगूज कितने आदमी हैं? तीन। उसमें एक वो आदमी जिसने किसी मुसलमान का खून नाहक तौर पर बहाया, और दूसरा वो आदमी जिसने जो है हरम के अंदर गैर इस्लामी हरकत की, और तीसरा वो जिसने मुसलमान होते हुए गैर इस्लामी तरीकेकार अपनाया। रस्म, ये रस्में जो है ना, रस्में करने वाला अल्लाह की निगाह में सबसे ज्यादा मबगूज, नापसंदीदा, अल्लाह के गजब का मौरिद बनता है। ये आज रस्मों को इतनी अहमियत दी, लोग क्या कहें, अरे लोग क्या कहेंगे, तुम लोगों को राजी करने जाओगे, सारी दौलत खर्च कर दोगे तो भी सब तो राजी होने वाले नहीं। एक को राजी कर लो, किसको? अल्लाह को। वो राजी हो जाए बस काम बन गया, और अगर सारी दुनिया को राजी कर लिया और वो नाराज है तो हमारी दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। हजरत मौलाना शाह वसील्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हकीम उल उम्मत के बड़े अजल्ले खुलफा में से थे, फरमाया करते थे कि आज निकाह के मौके पर सबको राजी रखने की कोशिश की, यहाँ तक घर में जो झाड़ू देने वाला आता है और भंगी सफाई करने वाला आता है उसको भी लोग चाहते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ निकाह है तो वो भी क्या हो जाना चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने का एहतमाम नहीं किया जाता। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। लाओ आ जाओ भाई निकाह वाले। मौलाना इमरान साहब, आपने अपनी साहबजादी मारिया बिनते मौलाना इमरान की ज़ात को अपनी विलायत और वकालत से और हाजिरी मजलिस की मौजूदगी में और शहादत में 5,000 रुपया महर नकद के एवज हाफिज शुएब बलद यूनुस भाई के अपने निकाह में दिया। हाफिज शुएब आप हैं। मारिया बिनते मौलाना इमरान की ज़ात को बेवत 5,000 रुपया महर नकद सौदा और बीवी बनाकर आपने अपने अपने निकाह में कबूल किया। बारक अल्लाह फीकुमा व अलैकुमा व जमा बैनकुमा बखैर। आरिफ हाजी अब्दुल सत्तार कहाँ हैं? अच्छा, ये फजीला इदरीस टेकरा वाला, ये आप फजीला आपकी क्या होती है? भांजी होती। इदरीस भाई हैं ना? इदरीस भाई हैं? अरे भाई, वालिद के मौजूद होते हुए हमारे यहाँ ये भी एक रस्म। किताबों में मसला लिखा है कि बाप वाली है, बल्कि दूसरे बाज अइमा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह के नज़दीक तो दूसरे के कराए हुए निकाह को मोतबर भी नहीं माना गया है। हमारे यहाँ का मामा हो तो मामा को ने, दादा हो तो दादा को ने, नाना को, ये सब ये रस्में हैं। शरीयत को पकड़ो, रस्मों को छोड़ो। बहरहाल हमारे यहाँ अनाब के यहाँ हो जाता है निकाह, लेकिन अहले इल्म को भी चाहिए इन चीज़ों को बताओ। हमारा हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह तो पूछते थे, अब्बा है तो इधर आ मेरे सामने, उन्हीं से पहले पूछ लेते थे। ये इसमें एहतियात भी ज़्यादा है, वरना दूसरे इमामों के नज़दीक तो उसमें सवालिया निशान लग जाता है उस निकाह के अंदर। बहरहाल खैर, तो ये आपने अपनी भांजी फजीला बिनती इदरीस टेकरावाला की ज़ात को अपनी वकालत اور جناب حاجی غلام بھائی پوچھا اور جناب عبد الرحمٰن عبدالستار جھاڑا کی شہادت اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں 2500 روپے مہر نقد کے عوض جناب اویس ولد ادریس جھاڑا کے نکاح میں دیا. اویس آپ ہیں؟ اچھا. فضیلہ بنت ادریس کی ذات کو بے وقت 2500 روپے مہر نقد زوجہ اور بیوی بنا کر آپ نے اپنے عقد نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ فیکما وعلیکما وجمع بینکما بخیر. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضی بعدد ما تحب وترضی. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ ان دونوں نکاحوں میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما. دونوں جوڑوں میں آپس میں مودت اور رحمت پیدا فرما. ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رزق ازدواجی زندگی عطا فرما. اللہ ان نکاحوں کو نگاہ و شرمگاہ کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. ان کی روزیوں میں بھی اللہ برکت اور وسعت عطا فرما. اور نکاح کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی مانگی اور بتلائی ہے اللہ ان دونوں کو عطا فرما. اور نکاح کی نسبت سے جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ گودرا والے مقدمہ زیر سماعت ہے, اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے تمام مسجونین کی برات کے فیصلے فرما کر جلد از جلد ان کی رہائی کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جس مصیبت میں مبتلا ہے اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو, اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.